बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तेहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारी वेबसाइट का पता भी नोट फरमा लें, ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ اس سلسلے میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس. آس پاس پروگرام کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات. اقتصاد نامہ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ کا دورہ اسلام آباد, پاکستانی وزیر داخلہ اور آرمی چیف سے الگ الگ ملاقات, باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال. اپوزیشن رہنماؤں پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا حملہ, چودھری خاندان کی تعریف. ہندوستان کی اتراکھنڈ اور گوا اسمبلیوں اور یو پی اسمبلی کے دوسرے مرحلے کے انتخابات کی ووٹنگ, رائے دہندگان کی بڑے پیمانے پر شرکت. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ایران کے وزیر داخلہ نے اپنے دورے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور آرمی چیف جنرل باجوا سے الگ الگ ملاقات کی. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب شیخ رشید سے ملاقات کی. ایرانی وزیر داخلہ کے نور خان ایئر بیس پر پہنچنے پر پاکستانی وزیر داخلہ نے ان کا استقبال کیا. دونوں ملکوں کے وزراء داخلہ نے اپنی ملاقاتوں میں بارڈر سیکورٹی اور سرحدی منڈیوں کی رونقیں بحال کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اہم اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کی. ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے اپنے پہلے سرکاری دورے اسلام آباد میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے بھی ملاقات کی. راولپنڈی میں فوج کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی اس ملاقات میں ایران کے وزیر داخلہ اور ان کے ہمراہ وفد میں پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی, ایران کی بارڈر پولیس فورس کے کمانڈر احمد علی گودرزی, نیز پاکستان میں ایران کے فوجی اتاشی کرنل مصطفیٰ قمبر پور بھی شامل رہے. ملاقات میں فریقین نے دونوں ملکوں کے تعلقات, علاقے کے سیکورٹی مسائل, سرحدی تعاون اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اپوزیشن رہنماؤں کی دوڑ دھوپ اور ملاقاتوں سے گھبرانے والی نہیں ہے. اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی گھبرائے ہوئے لوگوں کی جماعت نہیں ہے. انہوں نے حکومت کی اتحادی جماعت کے ایک رہنما سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا کہ گھبرائے ہوئے لوگوں کو چودھری شجاعت کی صحت کیسے یاد آ گئی. عمران خان نے کہا کہ انہیں چودھری خاندان پر پورا اعتماد ہے اور وہ ایسی ملاقاتوں سے گھبرانے والی نہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ہفتے کے روز وزیر اعظم عمران خان کی اتحادی جماعت کے رہنما چودھری شجاعت حسین سے ملاقات اور ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ چودھری شجاعت کی عیادت کی غرض سے ہونے والی اس ملاقات کے بارے میں میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا کہ اپوزیشن رہنما نے چودھری برادران سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوششیں تیز ہو گئیں اور کئی ماہ کے تعطل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے گزشتہ دنوں لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات اور حکومت کے خلاف تحریک میں تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اتر پردیش کی 55 سیٹوں پر دوسرے مرحلے، اتراکھنڈ اور گوا میں ایک ہی مرحلے میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے 9 اضلاع کی 55 سیٹوں پر دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یو پی کے اس مرحلے کی ووٹنگ میں سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ دوسری جانب ریاست اتراکھنڈ کی سبھی 70 سیٹوں اور گوا کی 40 سیٹوں پر آج ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں بھی ووٹروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہندوستان کی 5 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، منی پور اور گوا میں اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں جاری ہیں اور سبھی ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 10 مارچ کو کیا جائے گا۔ اس درمیان باقی مرحلوں کے لیے انتخابی مہم بھی جاری ہے اور سبھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کے انتخابی ریلیاں اور جلسے جاری ہیں۔ پاکستان کے راستے گندم اور دواؤں کی ترسیل کے معاملے پر نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات حتمی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں اور یہ سلسلہ 22 فروری سے شروع ہونے کی توقع ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق ہندوستان افغانستان کے عوام کے لیے 50,000 ٹن گندم ارسال کرے گا۔ ہندوستانی ٹرکوں کے ذریعے گندم کی پاکستان کے راستے منتقلی کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے، جن پر پچھلے 3 ماہ سے بات چیت جاری تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے 60 افغان ٹرکوں اور ٹرک ڈرائیوروں کی ایک فہرست پاکستان کے حوالے کر دی ہے، جو ہندوستان سے گندم لے کر افغانستان جائیں گے۔ ہندوستان سے لائے جانے والے گندم اور دوائیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں عالمی غذائی پروگرام کے حوالے کی جائیں گی۔ طالبان نے ہندوستان سے براستہ پاکستان گندم کی منتقلی کے پروگرام کا پہلے خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد سے اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کی شرح میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں انسانی المیہ کی بابت خبردار کیا اور عالمی برادری سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا کہ تہران ویانا مذاکرات میں مغربی ملکوں کے جواب کا منتظر ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ و ترجمان سید خطیب زادہ نے پیر کے روز ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ویانا میں باقی بچے مسائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور امریکہ اور تینوں یورپی ملکوں کا عزم جتنا بڑھے گا اتنا ہی سمجھوتے کے حصول کا راستہ مختصر ہو جائے گا۔ انہوں نے رواں ایرانی سال اور فروری کے اختتام سے پہلے پہلے سمجھوتا طے پا جانے کے بارے میں ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر امریکہ اور تینوں یورپی ملکوں فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ایران کی پہل کا درست جواب دیا اور ایرانی قوم کے حقوق اور ایران کے منطقی مطالبات کو درک کیا تو فروری ماہ کے اختتام کا بھی انتظار نہیں رہ سکتا اور مختصر ترین مدت میں سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ سمجھوتا امریکہ اور یورپی ملکوں کے عزم و ارادے پر ٹکا ہوا ہے اور ان کا عزم جتنا بڑھے گا سمجھوتے کے حصول کا اتنا ہی امکان قوی ہوتا جائے گا۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے نامہ نگار کے اس سوال کے جواب میں کہ ایران کس قسم کی ضمانت چاہتا ہے، کہا کہ امریکہ ناقابل اعتبار ملک ہے اور اس سے عملی ضمانت حاصل کیے جانے کی ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ بین الاقوامی سمجھوتوں اور قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اسی طرح یوکرین کی صورتحال اور اس ملک میں مقیم ایرانیوں کے لیے عمل میں لائے گئے اقدامات کے بارے میں کہا کہ ایران کو یوکرین اور روس کے تعلقات میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش ہے اور وہ اس مسئلے پر گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے حامل ملک کی حیثیت سے ایران دونوں ملکوں کے مسائل کو سیاسی طریقے سے اور پرامن طور پر حل کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے۔ انہوں نے یوکرین میں مقیم ایرانیوں کے بارے میں کہا کہ کیف میں ایران کے سفارت خانے نے ضروری اعلانات کر دیے اور وہ ایرانی شہریوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کے سپاہ قدس کے کمانڈر شہید قاسم سلیمانی کے قتل کیس کے بارے میں ایران اور عراق کے درمیان عدلیہ کی سطح پر مذاکرات کے بارے میں کہا کہ اس سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ کے سنجیدہ کوششیں مسلسل جاری ہیں اور اس معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عراق میں حکومت سازی کے بارے میں شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی اور صدر تحریک کے درمیان 90% معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے گزشتہ چند روز قبل کہا تھا کہ وہ نوری المالکی کی قیادت والے دولت قانون اتحاد کے بغیر الصدر تحریک کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی۔ اب شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک رکن جبار العموری نے کہا ہے کہ اس کمیٹی اور الصدر تحریک کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور باقی ماندہ معاملات بھی بہت جلد حل کر لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے عراق کے الفتح الائنس کے رکن محمود الحیانی نے کہا تھا کہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی اور صدر تحریک کے درمیان اتحاد کے بغیر ملک میں حکومت کی تشکیل ناممکن ہے۔ اس پیش رفت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ صدر تحریک کے سربراہ مقتدی صدر نوری المالکی کی قیادت والے اتحاد کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشارکت کے حق میں نہیں ہیں۔ شام کے صوبہ الحسکہ کے علاقے تل ذہب کے شہریوں نے امریکی فوجی قافلے کو علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ شام میں امریکی فوجیوں اور ان کے حمایت یافتہ کرد ڈیموکریٹک فورس کے زیر قبضہ علاقوں میں شامی شہریوں کی جانب سے مسلسل مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ شامی شہری امریکی فوجیوں اور کرد ڈیموکریٹ فورس کے دستوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ شام کی حکومت کئی بار واضح کر چکی ہے کہ مشرقی اور شمالی علاقوں میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غاصبانہ اور اس کا مقصد ان علاقوں کے قدرتی ذخائر کو لوٹنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تل ذہب کے باشندوں نے امریکی فوجی قافلوں کو اپنے علاقے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کا راستہ روک کر بیٹھ گئے۔ شامی شہریوں کے احتجاج اور مظاہرے کے بعد امریکی فوجی قافلے کو اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑا۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے ہماگیر استقامت کو غاصب سین حکومت کے مجرمانہ اقدامات پر روک لگانے کا واحد راستہ قرار دیا ہے۔ سینی فوجوں نے درجنوں بختر بند گاڑیوں کے ساتھ جنین شہر کے اسیلہ الحارثیہ پر حملہ کر دیا۔ سینی فوجوں نے اس وحشیانہ کارروائی کے دوران تشدد کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا جبکہ 10 دیگر فلسطینی شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے سینی فوجوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینی محلے شیخ جرہ پر بھی حملہ کیا تھا جس کے دوران 30 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ فلسطین ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی جہادی تنظیموں اور استقامتی گروہوں نے پیر کے روز جاری کیے جانے والے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ شہیدوں کے خون کو کسی صورت ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا۔ استقامتی گروہوں کے بیان میں واضح کیا گیا کہ فلسطینیوں اور خاص طور سے فلسطینی قیدیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی پالیسی ایک ناکام پالیسی جس کا مقصد فلسطینیوں کے حوصلے پست کرنا ہے۔ یمن کے قومی حکومت کے چیف مذاکرات کار نے کہا کہ جارہ ملکوں کے پاس امن کی جانب قدم بڑھانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جارہ سعودی اتحاد نے پچھلے چند ہفتوں سے یمن کے رہائشی علاقوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی لیزن کے مطابق یمن کے قومی حکومت کے چیف مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جارہ اور فریب خوردہ ممالک پچھلے 7 برس سے ناکام پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جارہ ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کشیدگی میں اضافہ اور محاصرہ جاری رکھ کر کامیاب ہو جائیں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محمد عبدالسلام نے کہا کہ یمن کے خلاف جارحیت کو 8واں سال شروع ہونے والا ہے اور اب جارہ ممالک کے سامنے امن کی جانب قدم بڑھانے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ اور متحدہ عرب امارات کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن کو جارحیت کا نشانہ بنانے کے علاوہ اس ملک کا محاصرہ بھی کر رکھا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت اور محاصرے کے نتیجے میں 10,000 بے گناہ یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جبکہ 40,00,000 لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر دربدر ہو گئے ہیں۔ جارح سعودی اتحاد نے 7 سال کے جاری غیر قانونی جنگ کے دوران یمن کے 85% بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے اور اس ملک میں غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد اب ایک اہم تجزیاتی رپورٹ۔ 14 فروری کی تاریخ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرینی عوام کی تحریک آزادی اور استقامت کی 11ویں سالگرہ ہے۔ اس موقع پر بحرین کے مذہبی و سیاسی رہنماؤں نے اپنی جد و جہد آزادی جاری رکھنے کا ایک بار پھر اعلان کیا ہے۔ 14 فروری کی تاریخ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرینی عوام کی تحریک آزادی و استقامت کی 11ویں سالگرہ ہے۔ اسی مناسبت سے بحرینی عوام کے مذہبی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے غاصب صہیونی حکومت کی سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جانب سے استقامت کا مظاہرہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بحرین کی اسلامی انقلابی تحریک کے قائد آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام کے انقلاب کی 11ویں سالگرہ کی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ بحرین میں اسرائیلی فوجی افسر کی تعیناتی سے غاصب صہیونی حکومت کا مقصد بحرین میں رہ کر جارحیت اور سامراجی مقاصد کو آگے بڑھانا اور بحرین میں بیٹھ کر حالات پر نظر رکھنا ہے۔ بحرینی عوام کی اسلامی انقلابی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے عوام سے تحریک کو متحدہ طور پر مسلسل آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بحرینی عوام نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ 14 فروری 2011 سے شروع کیا۔ ایسے مطالبات کے ساتھ جن میں ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کی ضرورت شامل ہے، تاہم عجیب بات یہ ہے کہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے اپنے ملک کے عوام کے مطالبات کے جواب میں ان کی سرکوبی کے لیے سعودی عرب سے مدد کی درخواست کی، اور آل سعود حکومت نے بھی لشکر کشی کرتے ہوئے بحرینی عوام کی سرکوبی کا عمل شروع کر دیا، اور عالمی برادری نے بھی بحرین کے خلاف سعودی عرب کے اقدام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بحرین میں جاری بحران کے نتیجے میں دسیوں عام شہری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں نے بارہا بحرینی عوام کی سرکوبی کی مذمت کی ہے اور اس قسم کے اقدامات کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دریں بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کے شروع ہوئے مظاہروں کی 14ویں سالگرہ پر ایک بار پھر عوام نے سڑکوں پر نکل کر جمہوریت اور آزادی کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ منامہ میں عوامی مظاہرے کی سرکوبی کے لیے بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کے باوجود کئی جگہوں پر عوام نے سڑکوں پر مارچ کیا۔ بحرینی شہریوں نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف اور ملک میں آزادی اور جمہوریت کے حق میں نعرے لگائے۔ اس دوران متعدد لوگوں اور رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور انہیں تفتیش کے لیے بھیج دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں 2011 میں آل خلیفہ کی ڈکٹیٹر حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں تیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے. یادوں کے جھروں کے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 25 بہمن 12 رجب اور 14 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ رجب سن 206 ہجری قمری کو حدیث, تاریخی روایات اور قصص الانبیاء کے راوی ابو حذیفہ نے وفات پائی. وہ ایک عرصے تک مکے اور مدینے میں رہے اور علم حدیث کی تحصیل میں مصروف رہے. ابو حذیفہ ایک معتبر راوی حدیث تھے. ان کی ایک اہم کتاب المبتدا ہے جو انسانی خلقت کی تفصیل اور قصص الانبیاء پر مشتمل ہے. معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کی تشریح ان کی دیگر بیش بہا کتابوں میں شامل ہے. بارہ رجب سن 306 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے ایک مشہور صوفی احمد بن یحییٰ رملی نے وفات پائی. بعض علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شام, حجاز اور عراق میں اس وقت علم و دانش میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا. رملی نے علم و دانش کے حصول کے لیے بہت سے سفر کیے اور احادیث اور روایات کو جمع کرنے میں مصروف رہے. چودہ فروری سن 1815 عیسوی کو ٹائپ رائٹر کے موجد کرسٹوفر شولز پیدا ہوئے. وہ 32 سال کی عمر سے جب وہ ایک کارخانے میں کام کرتے تھے لکھنے کی مشین ایجاد کرنے کی فکر میں تھے. آخرکار انہوں نے انتھک کوششوں کے بعد ٹائپ رائٹر کی ایجاد میں کامیابی حاصل کی. آج کل کا ٹائپ رائٹر کرسٹوفر کے ایجاد کردہ ٹائپ رائٹر کی تکمیل شدہ صورت ہے. 14 فروری سن 1905 عیسوی کو اردو کے ایک معروف شاعر داغ دہلوی کا انتقال ہوا۔ وہ 25 مئی سن 1831 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ فارسی کی تعلیم غیاث اللغات کے مؤلف غیاث الدین سے حاصل کی اور شاعری میں ذوق کی شاگردی اختیار کی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ دہلی سے نکلے اور رامپور پہنچے، جہاں نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ سن 1891 میں نواب محبوب علی خان نظام دکن کے استاد مقرر ہوئے اور 14 فروری 1905 کو 74 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے غزلوں کے 4 دیوان گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ اور ایک مثنوی فریاد داغ یادگار چھوڑی ہے۔14 فروری سن 1938 عیسوی کو سہونیوں کے دہشت گرد مسلح گروہ پالماخ نے فلسطینیوں کے قتل عام کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے ایک گاؤں ساسا پر حملہ کر دیا۔ سہونیوں کے اس حملے میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں اکثر بچے اور عورتیں شامل تھیں۔ یہ حملہ 2 دن تک جاری رہا اور اس دوران فلسطینیوں کے کم سے کم 20 گھر تباہ کر دیے گئے۔ چودہ فروری سن 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے 1773 جنگی طیاروں نے جرمنی کے خلاف تاریخ کی بے رحمانہ ترین بمباری کا آغاز کیا۔ اس بمباری میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے اور جرمنی کے کئی صنعتی شہر خاک کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ یہ بمباری 3 دن تک جاری رہی اور اس میں 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ تک افراد ہلاک ہوئے۔ پچیس بہمن سن 1367 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے سلمان رشدی کے ارتداد کا فتویٰ صادر کیا۔ سلمان رشدی نے اپنی توہین آمیز کتاب شیطانی آیات میں اسلام، قرآن، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی انتہائی احمقانہ انداز میں توہین کی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں مغربی حکومتوں نے سلمان رشدی کی وسیع سطح پر حمایت کی، جس سے آزادی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف مغربی دنیا کی گھناونی سازش کا پتہ چلتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فتوے نے مسلمانوں کے درمیان بیداری پیدا کی، جس کے نتیجے میں چند سامراجی اور سامراج کے پٹھو ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے اکثر ممالک میں اس توہین آمیز کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ چودہ فروری سن 2011 عیسوی کو بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرینی عوام کی تحریک آزادی شروع ہوئی۔ سن 1971 میں آزادی کے وقت سے ہی بحرینی عوام جمہوریت کے خواہاں رہے ہیں اور ملک کے شیعوں کو، جو بحرین میں اکثریت میں ہیں، عدم مساوات اور امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہابی آل خلیفہ حکومت کے خلاف، جو آل سعود حکومت سے بہت زیادہ وابستہ ہے، بارہا عوامی تحریکیں چلی ہیں۔ بحرین کے موجودہ امیر شیخ حمد بن عیسیٰ نے سن 1999 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاسی اصلاحات کے بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن ان وعدوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور حکومت بدستور ان کے خاندان کے ہاتھ میں رہی۔ سن 2011 میں بعض عرب ممالک میں انقلابی تحریکوں میں شدت آنے کے بعد بحرینی عوام نے بھی جمہوریت کے قیام اور امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ کیا، لیکن آل خلیفہ اور آل سعود کی افواج ان کو سرکوب کر رہی ہیں۔ بحرینی عوام کی اس تحریک میں اب تک سینکڑوں انقلابی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، نیز انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کیا ہے، لیکن وہ اب بھی انسانی اور قانونی حقوق کے حصول تک آزادی کی اپنی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ بحرینی حکومت کو امریکی مدد حاصل ہے اور اس کا فوجی اڈہ بھی بحرین میں قائم ہے۔ مغربی حکومتیں اور ذرائع ابلاغ بحرین کے عوام کی تحریک آزادی اور ان کے سامراج مخالف مطالبات پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم مشرق وسطی کے علاقے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں، خاص طور پر امیر قطر کے دورہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے سربراہ کے متحدہ عرب امارات اور صہیونی حکومت کے وزیر جنگ کے دورہ بحرین کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے چند روز قبل امریکہ کا دورہ کیا اور اس ملک کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات و گفتگو کی۔ امیر قطر کا دورہ امریکہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے کسی سربراہ کا واشنگٹن کا پہلا دورہ ہے۔ ابھی تک خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے کسی بھی سربراہ نے جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کی ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران جو بائیڈن نے امیر قطر سے کئی بار ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا، لیکن قطر کے امیر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امریکی ذرائع کے اعلان کے مطابق یوکرائن اور روس کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافے کے ساتھ یورپ کے لیے مائع گیس کی ضرورت کا پورا کیا جانا، افغانستان کا مسئلہ اور ایران سے متعلق دو موضوع بائیڈن کے ساتھ قطر کے امیر کے مذاکرات کے اصلی محور رہے ہیں۔ پابندیوں کے اٹھائے جانے کے لیے مذاکرات اور ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا موضوع بھی جو بائیڈن اور شیخ تمیم کے درمیان ہونے والی ملاقات میں مورد گفتگو قرار پایا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے اعلامیے میں آیا ہے کہ بائیڈن اور امیر قطر نے خلیج فارس اور مشرق وسطی کے علاقے میں سیکیورٹی سے سہولیات کی تقویت، افغانستان کے عوام کی حمایت، عالمی سطح پر انرجی کی فراہمی کو بحال رکھنے اور تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر تاکید کی گئی ہے۔ فریقین نے قطر ایئر ویز اور بوئنگ کمپنی کے درمیان 20 ارب ڈالر کے معاہدے کے جس سے امریکہ کی معیشت کا بہت بڑا حصہ وابستہ ہے کا خیر مقدم کیا۔ اس اعلامیے میں آیا ہے کہ امریکہ اور قطر کے درمیان 50 سال سے جاری شراکت داری کی قدردانی کی وجہ سے جو بائیڈن نے امیر قطر کو اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ امریکہ قطر کو نیٹو سے ہٹ کر امریکہ کا ایک اہم اتحادی شمار کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر نے تمیم بن حمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قطر کے ساتھ ہمارے مضبوط تعلقات ہیں اور ہمارے درمیان اہم مسائل پر تعلقات کی برقراری نہایت ضروری ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ قطر نے افغانستان سے ہزاروں امریکیوں کے انخلاء میں بڑی مدد کی اور اس کے علاوہ بھی اہم عالمی مسائل میں قطر امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ میں کانگریس میں قطر کو امریکہ کو نیٹو سے ہٹ کر اہم اتحادی قرار دوں گا۔ اس ملاقات میں پہلے الجزیرہ نیوز چینل نے اعلان کیا تھا کہ جو بائیڈن نے اپنے ایک خط میں قطر کو نیٹو سے ہٹ کر امریکہ کے اہم اتحادی کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ نیٹو سے ہٹ کر امریکہ کے اتحادی ممالک کو کہا جاتا ہے کہ جو امریکہ کی مسلح افواج کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کے حامل ہوتے ہیں لیکن نیٹو کے رکن نہیں ہوتے۔ واشنگٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنے اتحادیوں کا اس عنوان سے یاد کیا جانا مالی اور فوجی فوائد کے لحاظ سے ہے۔ گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا میں رونما ہونے والا اہم واقعہ غاصب سہونی حکومت کے سربراہ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ تھا۔ سہونی حکومت کے سربراہ اسحاق ہرٹزوگ گزشتہ اتوار کو اپنے پہلے سرکاری دورے پر ابو ظہبی پہنچے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے دورے سے قبل کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد کی سرکاری دعوت پر انجام پا رہا ہے۔ یہ دورہ متحدہ عرب امارات اور غاصب سہونی حکومت کے تعلقات کو معمول پر لانے کے دائرے میں انجام دیا جا رہا ہے۔ ہرٹزوگ نے ایسی حالت میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے کہ 2 مہینے پہلے سہونی حکومت کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا۔ سہونی حکومت کے سربراہ کا متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اسحاق ہرٹزوگ نے متحدہ عرب امارات پہنچنے کے لیے سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کی ہے۔ سہونی حکومت کے سربراہ نے ہوائی جہاز کے اندر سے ایک ویڈیو جاری کی اور اس ویڈیو میں ان لمحات کو سہونی حکومت کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ فلسطین کے اسلامی مزاحمتی گروہوں نے اس دورے کی مذمت کرتے ہوئے سہونی حکومت کے کسی اعلی عہدیدار کے متحدہ عرب امارات کے دورے کو فلسطینی نصب و لین کے ساتھ بہت بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ اس دورے کے موقع پر یمن کی عوامی رضاکار فورس اور اس ملک کی فوج نے جارے سعودی اور اماراتی اتحاد کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں ایک بار پھر متحدہ عرب امارات کے اندر میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں انجام پایا ہے کہ سہونی صدر عرب امارات میں موجود تھے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے متحدہ عرب امارات کے اندر یمنی فوج کے طوفان 3 نامی جوابی حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں ذوالفقار بیلسٹک میزائلوں سے ابو ظہبی میں حساس اور اسٹریٹجک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ دبئی میں بھی اہم اور حساس ٹھکانوں پر سماد 3 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی چھوٹی سی حکومت جو سہونی حکومت کی اعلی کار ہے جب تک یمن پر جارحیتیں کرتی رہے گی اس وقت تک اس کو اسی طرح کے جوابی حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بعض عرب ذرائع نے بھی خبر دی تھی کہ ابو ظہبی کی فضاؤں میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ان ذرائع کے مطابق اس حملے کے بعد ابو ظہبی اور دبئی کے ہوائی اڈوں پر پروازیں روک دی گئی تھیں اور متحدہ عرب امارات کی فضاؤں میں کوئی بھی طیارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعض انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ذرائع نے ابو ظہبی میں کسی بھی فضائی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر ڈیفینس سسٹم کو فعال کر دیے جانے کی بھی خبر دی تھی۔ اس سے قبل بھی ابو ظہبی کی فضاؤں میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دیے جانے اور عرب امارات کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ کے فضائی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ایکٹیو ہو جانے کی خبریں منظر عام پر آئی تھیں۔ عالمیہ دین چینل نے بھی اعلان کیا تھا کہ ان دھماکوں کے بعد ابو ظہبی اور دبئی کی ایئرپورٹوں پر پروازوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات پر یمن کی مسلح افواج کے حملے ایسی صورت میں انجام پائے ہیں کہ صہیونی حکومت کے اندر اسحاق ہرٹزوگ ابو ظہبی کے دورے پر تھے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے اس سلسلے میں اعلان کیا تھا کہ ہرٹزوگ کے دورہ ابو ظہبی کے موقع پر دبئی اور ابو ظہبی پر ہونے والے حملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس دورے کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے حالیہ ہفتوں میں طوفان یمن 1 اور طوفان یمن 2 نامی کاروائیوں کے ذریعے ابو ظہبی اور دبئی کے کئی علاقوں کو ڈرون اور میزائلوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی فوج نے متحدہ عرب امارات کو خبردار کیا ہے کہ وہ یمن کے امور میں مداخلتوں اور اس ملک کے حصے بکرے کرنے کی سازشوں نیز امالکہ نامی اپنے زر خرید ایجنٹوں کی حمایت سے باز آ جائے، ورنہ شہر دبئی اور برج خلیفہ کو انصار اللہ کے ڈرون اور میزائل حملوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ تحریک انصار اللہ کے میزائلوں اور ڈرون طیاروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سعودی عرب کی فضاؤں کو عبور اور تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ابو ظہبی کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن سعودی عرب میں تعینات جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم ان کا سوراخ لگانے اور انہیں تباہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس درمیان ابو ظہبی پر انصار اللہ کے فضائی حملوں کے بارے میں جو چیز نہایت اہمیت کی حامل ہے وہ یہاں امریکی فوجی اڈے الظفرہ پر ہونے والا حملہ ہے، جہاں الجزیرہ ٹی وی کے مطابق فرانسیسی فوجیوں کے علاوہ 3800 امریکی فوجی بھی تعینات ہیں۔ صہیونی حکومت کے سربراہ کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے 2 دن بعد غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بنی گانٹز نے بحرین کا دورہ کیا۔ بحرین نے ستمبر 2020 میں متحدہ عرب امارات کی ہمراہی کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا معاہدہ کیا، اور اس معاہدے پر وائٹ ہاؤس میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ بدھ کے روز بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچے، جہاں بحرین کے وزیر دفاع عبداللہ ابن حسن النائمی نے اس کا استقبال کیا۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ کے پہلے دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے وزراء نے فوجی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ صہیونی وزارت جنگ نے ایک بیان میں کہا کہ باہمی مفاہمتی یادداشت کے تحت مستقبل میں انٹیلیجنس، فوجی صنعتی شراکت داری اور مزید شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ صہیونی عہدیدار کا کہنا تھا کہ بحرین کے ساتھ یہ معاہدہ اسرائیل کا خطے میں اپنے نئے اتحادیوں کے ساتھ اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ ہے۔ اسرائیلی وزارت جنگ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی وزیر جنگ اور ان کے بحرینی ہم منصب نے دستاویزات پر دستخط کر لیے ہیں، اور بینی گانٹس نے بحرین کے فرما روا حمد ابن عیسیٰ آل خلیفہ سے شاہی محل میں مذاکرات کیے۔ بینی گانٹس نے بھی بحرین کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ یہ معاہدہ فریقین کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ہنگامی دورہ ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ عبری زبان کے ذرائع نے صہیونی حکومت کے وزیر جنگ کے دورہ بحرین کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رپورٹ شائع نہیں کی۔ ان تمام تر خفیہ معاہدوں کی اصلی وجہ بحرین کے عوام کی جانب سے صہیونی وزیر جنگ کے دورہ منامہ پر شدید رد عمل رہا ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے وزیر جنگ کے دورہ بحرین اور بحرینی حکام کی جانب سے اس کے استقبال کے خلاف بحرین کے عوام نے احتجاجی مظاہرہ کر کے اس کی مذمت کی۔ صوت المنامہ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہونے والے مظاہروں میں بحرینی عوام نے پلے کارڈز، کتبے اور فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے، اور وہ بحرین اور اسرائیل کے تعلقات کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسے قبل بحرین کی بڑی جماعت جمعیت الوفاق نے صہیونی حکومت کے وزیر جنگ کے دورہ بحرین کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا تھا کہ ذرائع ابلاغ میں صہیونی حکومت کے وزیر جنگ کے دورہ بحرین کو کوریج نہ دینے کا مقصد عوامی احتجاج کو روکنا تھا۔ واضح ہے کہ بحرین نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ 2020 میں امریکی دباؤ میں تعلقات قائم کرنے کا معاہدہ کیا تھا، جس پر عالم اسلام اور بالخصوص فلسطین میں سخت برہمی کا اظہار کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ اسرائیل رواں ہفتے ہی امریکی قیادت میں 60 ممالک کی مشرق وسطی کی بحری مشقوں میں شامل ہوگا، جو متحدہ عرب امارات اور بحرین کے علاقے میں ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق ان مشقوں میں پہلی مرتبہ سعودی عرب اور عمان بھی شریک ہوں گے، جن کے اسرائیل کے ساتھ براہ راست سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ عالم اسلام بالخصوص فلسطینی عوام نے صہیونی حکومت کے ساتھ عرب امارات کی دوستی کے معاہدے کو قبلہ اول بیت المقدس اور ارض فلسطین کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں آج پھر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، ایران میں بنے 10 دفاعی سسٹموں کی رونمائی۔ روزنامہ الزمان، عراق اسپیکر حلبوسی اور امریکی سفیر کی ملاقات، مذاکرات کے تناظر میں تعاون میں فروغ پر تبادلہ خیال۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ، برطانوی وزیراعظم نے روس سے جنگ سے دور رہنے، اور یوکرین نے کرملن سے 48 گھنٹے کے اندر نشست کا مطالبہ کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روس، وہ خام خیال جسے یاد رکھنا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی معاہدے اور پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات کے پہلے اور دوسرے دور کے درمیان جو وقفہ پیدا ہوا تھا، اس میں مغرب کی یہ کوشش رہی کہ وہ ایک طرف تو معاہدے کو نام نہاد معاشی بہتری کے لیے عوام کی خواہش بنا دے، پابندیوں کی منسوخی کا دعویٰ اور فارن کرنسی کی قیمت میں کمی کو اس کا نتیجہ قرار دینا اس پالیسی کا ثبوت ہے، اور دوسری طرف معاہدے کے لیے اپنی آمادگی اور ایران کی جانب سے سخت فیصلے کی ضرورت پر بھی زور دے رہا ہے، جس کے لیے بار بار ڈیڈ لائن کا اعلان اور یہ کہا گیا کہ اتفاق رائے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے عمل پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات برائے مذاکرات کی امریکی عادت بدلی نہیں ہے، اور امریکی اب بھی اسی خام خیالی میں ہیں کہ مذاکرات کو طویل کر کے وہ اپنے مقصد کو کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ مذاکرات میں دلچسپی کے تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن پابندیوں کے ایک حصے کو بدستور باقی رکھنے پر بھی زور دے رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکی حکام اب بھی میزائل اور علاقائی امور کو ایٹمی معاہدے میں شامل کرنے کی خام خیالی میں ہیں۔ روزنامہ رائے الیوم، یوکرین میں جنگ ایران کے ساتھ برے ایٹمی معاہدے کا باعث بن سکتی ہے، اسرائیل ہایوم۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جنگ ایران کے ساتھ برے ایٹمی معاہدے کا باعث بن سکتی ہے۔ عبرانی زبان کے اخبار اسرائیل ہایوم نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے لکھا ہے کہ مشرقی یورپ میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے ویانا میں جاری ایٹمی مذاکرات سے عالمی توجہ ہٹ جائے گی، اور امریکی حکومت جب یوکرین کے بحران میں بری طرح سے الجھی رہے گی تو وہ ویانا مذاکرات میں ایرانیوں کے سامنے بہت زیادہ جھکنے پر تیار ہو جائے گی، اور یوں بھی ایران کے ایٹمی معاملات کے سلسلے میں خود امریکہ کے اندر ریپبلکن اور ڈیموکریٹ اراکین کی جانب سے بائیڈن حکومت پر تنقید ہو رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے بتایا ہے کہ تقریباً 33 امریکی سینیٹروں نے ایک خط لکھ کر بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی شدید پالیسیاں جاری رہنا چاہیے اور پابندیوں کا نہ خاتمہ ہونا چاہیے اور نہ ہی ویانا مذاکرات میں ایران کے سامنے لچک دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنما صحافت، پنجاب میں تبدیلی مذہب ایک بڑا مسئلہ ہے، امیت شاہ۔ دی ہندو، مودی حکومت بینک میں بدعنوانی کرنے والوں کے لیے لوٹو اور بھاگ جاؤ کی اسکیم چلا رہی ہے، کانگریس۔ روزنما جسارت، میاں چنو واقعہ، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنما جنگ، شیخ رشید کی دعوت پر ایرانی وزیر داخلہ آج پاکستان آئیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی خصوصی دعوت پر ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی آج پیر کو پاکستان پہنچیں گے۔ اتوار کو یہاں وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شیخ رشید احمد نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کریں گے۔ آپ نے ایک روزہ دورہ پاکستان کے دوران ایرانی وزیر خارجہ اہم سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ اپنے وفد کے ہمراہ پاکستانی ہم منصب شیخ رشید سے ملاقات کریں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاک ایران بارڈر مینجمنٹ اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت ہوگی۔ روزنامہ انقلاب، آج یو پی، اتراکھنڈ اور گوا میں پولنگ، سخت انتظامات۔ اتر پردیش میں دوسرے مرحلے میں 9 اضلاع کی 55 نشستوں پر اور گوا، نیس، اتراکھنڈ کی تمام اسمبلی سیٹوں پر پیر کو پولنگ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یو پی میں جہاں دوسرے مرحلے کی پولنگ بی جے پی کے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ اکثر اسمبلی حلقوں میں مسلم ووٹرز فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، تو وہیں گوا اور اتراکھنڈ میں اس پر اپنا اقتدار بچانے کا دباؤ ہے۔ پیر کو اتراکھنڈ کی 70 نشستوں کے لیے اور گوا کی 40 نشستوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں پولنگ مکمل کر لی جائے گی۔ کانگریس کو ان دونوں ریاستوں میں اپنی فتح کی امید ہے۔ اتراکھنڈ جہاں بی جے پی کو حکومت مخالف لہر کا سامنا ہے اور جس سے بچنے کے لیے اسے مہینے بھر کے وقفے میں 2 وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے پڑے، کہ 70 اسمبلی حلقوں میں 632 امیدوار میدان میں ہیں۔ بی جے پی دیگر ریاستوں کی طرح یہاں بھی مذہبی تفریق کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہے۔ دوسرا مرحلہ اتر پردیش میں بی جے پی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ دوسری طرف یہ مرحلہ سماج وادی کے لیے اپنے قلعے میں کارکردگی کو پہلے سے بہتر کر کے اقتدار کی جنگ میں بی جے پی پر سبقت حاصل کرنے کا امتحان ہے۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، وزیر داخلہ اسلام آباد پہنچے۔ وائی جے سی، چوتھا بچہ پیدا ہوا تو حکومت زمین دے گی، شہری تعمیرات و سڑک کے وزیر۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام افکار و نظریات، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اقتصاد نامہ۔ اور اسی اقتصاد نامہ کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام پاکستان، چین اور افغانستان کے علاقائی اتحاد میں ایران کس کردار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اور ایران چین مفاہمت کی 25 سالہ یادداشت ایک بڑے چائنا ون روڈ منصوبے کے حصے کے طور پر ایشیا، افریقہ اور یورپ کے تقریباً 56 ممالک کا احاطہ کرے گی۔ یہ منصوبہ ممکنہ طور پر 21ویں صدی میں چین اور امریکہ کے درمیان جاری رقابت میں ایک اہم کردار کا بھی حامل ہے۔ جس علاقے میں چین اور امریکہ کی یہ رقابت انجام پا رہی ہے، یہ وہ خطہ ہے جو تیل اور گیس کی توانائی کا سب سے اہم میدان ہے۔ یہاں سے آبنائے ہرمز اور بحرِ عرب اور بحرِ عمان کو عبور کرتے ہوئے مشرقی اور مغربی صارفین کی منڈیوں کے لیے راستہ کھلتا ہے۔ پروگراموں کے اس سلسلے میں ہم ایران، پاکستان، چین اور افغانستان کی علاقائی ہم آہنگی کے اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے گزشتہ حصے میں شاہراہ ریشم میں واخان راہداری کے کردار اور ایران، چین، افغانستان اور پاکستان کے اتحاد کا مختصراً جائزہ لیا گیا۔ گزشتہ پروگرام میں ایران میں چابہار اسٹریٹجک بندرگاہ اور پاکستان کی گوادر بندرگاہ کی خصوصیات کو متعارف کرایا گیا تھا۔ اس حصے اور اگلے پروگرام میں ہم علاقائی ہم آہنگی میں سی پیک کے کردار کا جائزہ لیں گے۔ پاک چین اقتصادی راہداری، جسے سی پیک کے نام سے جانا جاتا ہے، نیز 25 سالہ ایران چین مفاہمت کی یادداشت روڈ میپ کے مثبت اثرات بنیادی طور پر چین، پاکستان، ایران، افغانستان چاروں کے درمیان سیاسی و اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے تناظر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس منصوبے کے اگلے مراحل میں عمومی طور پر جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا اور وسطی ایشیا میں سیاسی تعاون کو آسان بنانے پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ سی پیک اور 25 سالہ ایران چین مفاہمت کی یادداشت کے فریم ورک میں شامل کیے جانے والے قدرتی اور انسانی جغرافیے کے تاریخی تناظر میں ایک اہم اور نمایاں حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایرانی تہذیب و ثقافت سے متاثرہ کئی علاقے شامل ہوں گے، جسے
نوروز کلچر کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ مجموعی طور پر تاریخی حوالے سے ایرانی ثقافت، تہذیب اور مذہب اسلام، نیز فارسی زبان سے متاثر رہا ہے۔ سی پیک اور 25 سالہ ایران چین مفاہمت کی یادداشت سے متعلق منصوبہ چین کے سنکیانگ علاقے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں وسطی ایشیا، جنوبی قفقاز، ایران، افغانستان اور پاکستان شامل ہیں۔ اہم حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے میں مختلف سیاسی نظاموں کے ساتھ مختلف حکومتیں ہیں جن کا اپنا اپنا سیاسی و ثقافتی پس منظر ہے، تاہم خطے کی تصویراتی اہمیت نے اسے بڑی عالمی طاقتوں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے چین کے مقابلے میں ایک نیا اور متبادل منصوبہ پیش کیا ہے۔ وسطی ایشیائی امور کے ماہر بہرام امیر حمدیان کہتے ہیں، امریکی نقطہ نظر میں نئی شاہراہ ریشم، جس کی تجویز اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور صدر باراک اوباما نے پیش کی تھی، اس میں چین، روس اور اسلامی جمہوریہ ایران کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ امریکی منصوبہ علاقائی ترقی کے راستے کو روکتا ہے اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کی راہ ہموار کرتا ہے۔ امریکہ کے جدید شاہراہ ریشم منصوبے کے برعکس چائنا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ متنوع اہداف کے ساتھ شروع کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ ایک طرف پاک چین اقتصادی راہداری اور دوسری طرف 25 سالہ ایران چین معاہدہ اور واخان کوریڈور چین پاکستان، ایران اور افغانستان کو ایک اسٹریٹجک سیاسی اقتصادی اتحاد میں لاتا ہے۔ درحقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہراہ ریشم کا ڈیزائن چینی اور امریکی دونوں تناظر میں مختلف مقاصد اور مختلف نتائج کے ساتھ تجویز کیا گیا ہے۔ امریکیوں کا مقصد اپنے دائرہ اثر کو مضبوط کرنے کے لیے نسلی اضطراب اور مذہبی بنیاد پرستی کے دو عناصر کو استعمال کر کے خطے میں اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ چین کے خیال میں تمام سیاسی، سماجی اور ثقافتی جہتوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے ذریعے ہی تمام ممالک کے مفادات کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور ون بیلٹ ون روڈ کے وسیع جغرافیے میں اجتماعی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کی بنیاد فراہم کی جا سکتی ہے۔ لیکن امریکہ کے اہداف سامراجی اور اس خطے کے ممالک کے مفاد کے خلاف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چاروں ممالک چین، پاکستان، ایران اور افغانستان میں کئی نسلیں اور مذہبی گروہ آباد ہیں۔ امریکہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر اور اختلافات کو ہوا دے کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے، لہذا اس سلسلے میں غالب شبہ یہ ہے کہ امریکہ نہ صرف عمومی علاقائی سطح پر بلکہ ملکوں کے اندر سیاسی بے چینی پیدا کرنے کا خواہاں ہے، یہاں تک کہ مائکرو سطح پر بھی مختلف بحران اور اختلافات پیدا کرنے کے لیے ملکوں کے اندر علیحدگی پسندی کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان میں، بلوچستان میں اور چین میں آئیغور علیحدگی پسندوں کی امریکی حمایت دراندازی کی اسی امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ دوسری طرف ایران، چین اور پاکستان ترقیاتی اور ٹرانزٹ منصوبوں کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے نسلی علیحدگی پسندی، منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے میں باہمی تعاون میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک اور 25 سالہ ایران چین معاہدے کے ان دونوں منصوبوں کا بنیادی ہدف، جو بذات خود بڑے ون بیلٹ چائنا روڈ منصوبے کا ایک ذیلی حصہ ہے، ایسی سہولت فراہم کرنا ہے جس سے علاقے میں عوامی بہبود کو بہتر بنانے نیز تجارت اور اقتصادی ترقی کے نئے نئے راستے کھلیں۔ یہ مقصد اسٹریٹجک منصوبوں اور پروگراموں پر عمل درآمد کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان منصوبوں میں ایک ریلوے ٹریک کی تعمیر ہے جو سی پیک کے پورے علاقے کو مؤثر طریقے سے منسلک کرے گا۔ ایران چین معاہدے کے مطابق ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ میں سڑکیں، ریلوے ٹریک، نیز زمینی اور سمندری راستوں پر مشتمل سہولیات فراہم کرنا ہے، جسے مغربی اور جنوبی پرل اسٹرنگ کہا جا رہا ہے۔ اسے چین نے ڈیزائن کیا ہے اور اس میں مغربی چین سے ریل اور سڑک کی لائنیں تین طرف سے وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوب مغربی ایشیا، افریقہ اور مشرقی اور مغربی یورپ کی علاقائی منڈیوں تک جائیں گی۔ ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ، جسے پرل اسٹرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، بحرے جنوبی چین سے شروع ہوتا ہے اور آبنائے ملاکا کے راستے جنوب مشرقی ایشیائی سمندر کو عبور کر کے بحر ہند میں داخل ہوتا ہے۔ یہ راستہ میانمار، بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا سے گزرتا ہے اور ہندوستان کو بائی پاس کرتا ہوا بلاخر بحر ہند کے شمالی حصے میں داخل ہو کر پاکستان میں مکران کے ساحل میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی آخری منزل گوادر ٹرمینل ہے، جہاں چین نے گوادر کو ایک اعلی صلاحیت والے میگا پورٹ میں تعمیر اور تبدیل کر دیا ہے اور اس میں بلا شبہ کئی ہزار ٹن کے تجارتی جہاز بآسانی لنگر انداز ہوں گے۔ ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے میں جن راستوں اور ریل روڈ لائنوں کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اس میں ایک اہم مسئلہ بحرہ کیسپین اور خلیج فارس سے گوادر تک توانائی کی ترسیل اور اس کی چین تک منتقلی ہے۔ درحقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ کیسپین اور خلیج فارس کے توانائی کے میدانوں سے چین کی بڑھتی ہوئی طویل مدتی توانائی کی ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ون روڈ ون بیلٹ منصوبے کی صورت میں سامان اور توانائی کی تجارت اور ٹرانزٹ چین اور دیگر ممالک کے مفادات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک 100 سے زیادہ ایشیائی، افریقی اور یورپی ممالک ون روڈ ون بیلٹ منصوبے سے منسلک کوریڈور میں شامل ہونے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس سے سی پیک کی اہمیت اور ایران اور چین کے درمیان تعاون کے روڈ میپ یعنی 25 سالہ ایران چین معاہدے کے روشن مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سی پیک اور 25 سالہ ایران چین معاہدے چینی ترقی کے ماڈل کو استعمال کرنے کی صورت میں علاقائی ہم آہنگی پر اثر انداز ہوں گے، جس کے نتیجے کے طور پر خطے کے لیے امریکی آمرانہ ماڈل ناکام ہو جائے گا اور آنے والی دہائیوں میں امریکہ کے بجائے چینی بالا دستی کا چینی خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ تاہم اس تبدیلی کو قبول کرنا امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران نے اسٹریٹجک پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ کی پیداوار کی عالمی اجارہ داری توڑ دی۔ ایران کا تہران اسلام آباد اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ضروری توانائیوں پر زور۔ چین اور روس کی باہمی تجارت 250 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائیں اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ روس کے محکمہ کسٹم نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور روس کے مابین تجارتی لین دین 2021 میں تقریباً 82% اضافے کے ساتھ 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کے لیے روس کی برآمدات 2.2 گنا اضافے کے ساتھ 3 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں، جبکہ ایران سے روس کی درآمدات میں 21% اضافہ ہوا ہے اور یہ تقریباً 97 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ دوسری جانب ایران اور روس کے مشترکہ ایوان کے رکن نے کہا ہے کہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ دونوں ملکوں کا تجارتی لین دین ڈیجیٹل ریاض اور ڈیجیٹل روبل میں انجام پائے۔ ایران اور روس کے مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے حالیہ دورہ روس کے دونوں ملکوں کے اقتصاد پر بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کا ایران کے قریب واقع ہونا دونوں ملکوں کی تجارت کو فروغ دینے میں اہم کردار کا حامل ہے۔ ایران نے پیٹرو کیمیکل کے شعبے کی ایک اہم پروڈکٹ ڈیمیتھائل سلفائڈ تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعتوں کے ایک اعلی عہدیدار نے پیٹرو کیمیکل صنعتوں اور ریفائنریوں میں استعمال ہونے والی ایک اور اہم اسٹریٹجک پروڈکٹ ڈیمیتھائل سلفائڈ تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس سے پہلے یہ پروڈکٹ دنیا کے صرف 3 ممالک یعنی امریکہ، فرانس اور چین تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس پروڈکٹ کی تقریب رونمائی میں کہا کہ یہ پروڈکٹ مغرب کی ظالمانہ پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے اور اس سے ایرانی ماہرین نے اپنی مہارت سے ملک کے اندر تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس سے کثیر زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ ایران کے پیٹرو کیمیکل صنعت کے ایک اور اعلی عہدیدار نے بھی کہا کہ 3 سال پہلے تک ہم خطے کے ملکوں سے پالی ایرتھن درآمد کر رہے تھے، لیکن آج ہم نہ صرف اپنی داخلی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں بلکہ اب ترکی، افغانستان اور وسطی ایشیا کے ملکوں کو بھی برآمد کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے بھی حال ہی میں کہا کہ ایران پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور اس شعبے میں اس کی ترقی کی شرح 8 سے 10% سالانہ ہے۔
ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب۔ ایران کے روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے وزیر رستم قاسمی نے کہا ہے کہ ہم نے تمام تر ناکائز کے باوجود نقل و حمل کے مختلف شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر کے اچھے نتائج حاصل کیے ہیں اور ہم بین الاقوامی ٹریفک کے ایک قابل ذکر حصے کو اپنی طرف متوجہ میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے سرخ سرحد کے ٹرانزٹ کے شعبے میں حکومتی اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے ایران اور ترکمستان کے مابین سامان کی ٹرانزٹ کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانزٹ کے شعبے میں ہماری ترجیحات میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ ریلوے نقل و حمل کے حصے کو بڑھانا شامل ہے۔ ایران کے ٹرانزٹ کے شعبے کے سربراہ نے بھی کہا کہ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران ایران سے رو ٹرانزٹ میں 100% سے زائد اضافہ ہوا ہے اور ایران کے منفرد اور اہم جغرافیائی محل وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مشرق مغرب اور شمال جنوب تجارتی لین دین کے لیے ایک اچھی گزرگاہ بن سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تمام شعبوں، خاص طور پر اقتصادی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے بے پناہ امکانات موجود ہیں اور اس مشترکہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے پختہ عزم کی ضرورت ہے۔ احمد وحیدی نے تہران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی سے ملاقات میں کہا کہ سرحدی بازاروں کی ترقی اور تجارتی لین دین میں اضافہ دونوں ملکوں کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے حکام اس سلسلے میں ضروری اقدامات انجام دیں گے۔ انہوں نے ایران کی گوادر اور پاکستان کی گوادر بندرگاہ کے درمیان لین دین شروع کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی ان دو اہم بندرگاہوں کے درمیان لین دین اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ تہران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ تجارتی لین دین کو فروغ دینے کے لیے 6 سرحدی بازاروں کو تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی اہم بندرگاہوں کے تعاون کے بارے میں ایران کے وزیر داخلہ کی خواہش اور تجویز کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کی ان بندرگاہوں کو جڑواں بندرگاہیں قرار دیا جانا چاہیے۔ طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ افغانستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اچھا موقع فراہم ہوا ہے۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے اپیل کی کہ وہ افغانستان میں قلیل مدت، درمیانی مدت اور طویل مدت سرمایہ کاری کے لیے اپنے پروگرام پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کی ترجیحات میں اقتصادی رکاوٹوں کو دور کرنا اور معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری حاصل کر کے افغانستان کو خود کفیل بنانا شامل ہے۔ ملا عبدالغنی برادر نے اس بات پر زور دیا کہ طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کو تمام شعبوں میں، خاص طور پر اقتصادی شعبے میں خود کفیل بنائیں اور اغیار کی ضرورت سے بے نیاز ہو جائیں اور علاقے اور دنیا کے ملکوں کے ساتھ اقتصادی مسابقت پیدا کریں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ پختہ عزم کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ حکومت پر الزام لگائے کہ وہ چور اور نااہل حکومت ہی اور اس نے کروڑوں ڈالروں کو ملکی ترقی پر لگانے کے بجائے ان سے اپنی جیبیں بھری ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ ایک باخبر ذریعہ کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت شیورون آئل کمپنی کی جانب سے پیش کی گئی ایک تجویز کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ اس کمپنی کو اجازت دی جائے کہ وہ وینزویلا کے تیل کی کھیپوں کو ضبط کرے اور اپنے قرضوں کی وصولی کے لیے انہیں بیچ سکے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس آئل کمپنی نے امریکی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کی تجارتی مراعات کہ جو ٹرمپ حکومت کے دور میں کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس موجود تھیں اسے دوبارہ واپس کرے۔ اس کمپنی کو دوسری غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ وینزویلا کے قومی تیل کمپنی PDVSA کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے قرض اور شیئرز کے منافع کی ادائیگی کے لیے وینزویلا کا تیل حاصل اور برآمد کرنے کا حق حاصل تھا۔ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وینزویلا مشترکہ سرمایہ کاری کے ذریعے شیورون کمپنی کا سینکڑوں ملین ڈالر کا مقروض ہے۔ وینزویلا کی زیادہ تر تجارت کے جو 2019 میں واشنگٹن کی جانب سے قانونی قرار دی گئی ایندھن کے بدلے تیل کے لین دین کے ذریعے تھی کہ جس کے مطابق وینزویلا خام تیل نہیں بیچ سکتا ہے اور مادورو کی حکومت یا PDVSA کمپنی کو کوئی بھی نقد ادائیگی نہیں کی جاتی ہے۔ چین نے روس کے ساتھ تجارت کو رواں سال کے دوران 250 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔
چین اور روس کے مابین باہمی تجارت گزشتہ سال 140 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ رواں سال اس میں ریکارڈ اضافہ ہوگا۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق چین نے روس کے ساتھ تجارت کا بلند ہدف مقرر کیا ہے اور وہ روس کے ساتھ اپنی تجارت کو رواں سال کے دوران 250 ارب ڈالر تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کریملین ہاؤس کے ترجمان دیمتری فیسکف کا کہنا ہے کہ چین کے صدر شی جین پنگ نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ حالیہ ملاقات میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فیسکف کا کہنا تھا کہ چین کے لیے کوئی بڑا ہدف نہیں ہے لیکن روس کے لیے یہ بہت بڑا ہدف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کی باہمی تجارت 2021 میں ریکارڈ $140 ارب تک پہنچ گئی۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے اس سے قبل باہمی تجارت کو 2024 تک $200 ارب تک پہنچانے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ چین نے روس سے تانبا، ایلومینیم، کھاد، روغنی دانوں، کاغذ اور گتے سمیت بہت سی چیزیں درآمد کی تھیں۔
عالمی ادارہ خوراک فاو نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں یہ اعلان کیا ہے کہ دنیا میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں 2022 کے پہلے مہینے میں بڑھ گئی ہیں اور وہ 2011 کی سطح کے قریب پہنچ گئی ہیں، اور یہ اضافہ روغنی دانوں اور ڈیری پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ فاو کا یہ کہنا ہے کہ توانائی کا بحران، برآمدات اور افرادی قوت میں کمی اور خراب موسمی حالات قیمتوں میں اضافے کے اہم اسباب میں شامل ہیں۔ فاو کے اعلان کے مطابق روغنی دانوں کی قیمتوں میں جنوری کے مہینے میں گزشتہ ماہ کی نسبت 4.2% اضافہ ہوا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران نے اسٹریٹجک پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ کی پیداوار کی عالمی اجارہ داری توڑ دی۔ ایران کا تہران اسلام آباد اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ضروری توانائیوں پر زور۔ چین اور روس کی باہمی تجارت $250 ارب تک پہنچانے کا ہدف۔
ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نام اپنے اختتام پہ پہنچا، مجھے اجازت دیجیے۔